بلائیں گے قائد ملت اسلامیہ, دنیا اسلام کے عظیم اسکالر, دنیا اسلام کے عظیم اسکالر, میرے آپ کے محبوب قائد علامہ ضیاء الرحمان فاروقی, اے قائد ہمارے, بسم اللہ بسم اللہ, اے قائد ہمارے, اے قائد ہمارے, میرے پیارے پیارے, میرا راج دلارا, میرا پیارا پیارا, ماؤں کا سہارا, بہنوں کا پیارا, سب مل کے بولو, سب مل کے بولو, جیچر کا سورج, جیچر کا سورج, سورج کی کرنیں, سورج کی کرنیں, یہ چاند چمکتا, یہ چاند چمکتا, ساروں کی جگمگ, یہ غازی تیرے, یہ غازی تیرے, یہ لشکر تیرا, یہ مجاہد تیرے, یہ دریا تیرا, اب جان بھی حاضر, اب مال بھی حاضر, تیرے ساتھ دیئے گے, تیرے ساتھ بنیں گے, وعدہ ہمارا, پیچھے نہ ہٹیں گے, پیچھے نہ ہٹیں گے, میرا پیارا پیارا, میرا راج دلارا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برکے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام لیاقت آباد کراچی میں منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان شہداء اسلام کانفرنس جو آج آٹھ جولائی 1993 میں اس عظیم الشان چوک میں منعقد ہو رہی ہے، اس کے انعقاد پر میں کراچی ڈویژن سپاہ صحابہ کے تمام عہدیداروں کو اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کراچی انتظامیہ کو میرے روکنے میں ناکامی پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہ کراچی کی انتظامیہ کئی ہفتوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ کانفرنس کی اجازت تو دے سکتے ہیں لیکن ضیاء الرحمان فاروقی کا داخلہ نہیں کھول سکتے، اور آج انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اپنا داخلہ خود ہی کھول لیا ہے، اور کراچی کی تمام ایجنسیاں جو ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنوں کا طواف کرتی رہی ہیں وہ آج ناکام ہو کر گھر میں بیٹھ گئی ہیں، بلکہ رات کے 10 بجے تک انہوں نے آخری اطلاع یہ دی کہ فاروقی نہیں آیا. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کراچی میں آئے ہوئے 14 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ حکومت سے کہا ہے کہ ہمارا راستہ روکنے کی تمہیں اب ضرورت نہیں ہے. گزشتہ دنوں شکرگڑھ میں بھی ہمارا راستہ روکا گیا، اور وہاں 40 پولیس کے ناکے توڑ کر ہم جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، اور جب تک میں جلسہ گاہ میں نہیں پہنچا انتظامیہ کہتی رہی فاروقی نہیں آ رہا، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہوئی. تو اب آپ بتائیں کہ میرے یہاں آنے سے نچلی زمین اوپر آ گئی یا اوپر والی نیچے آ گئی؟ ڈاکوؤں کا داخلہ کراچی والوں نے بند نہیں کیا، بدماشوں کا داخلہ نہیں بند کیا، لیکن میرا داخلہ یہاں بند. یہ بہت افسوس کی بات. بہرحال میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی حکومت نے محرم میں قیام امن کے لیے درخواست کی کہ پاکستان کے تمام صوبوں اور شہروں میں امن کے قیام کے لیے ہم سے تعاون کریں. چنانچہ ہم نے پورے ملک میں اپنے نمائندے حکومت کو دیے. جو شخص قیام امن کے لیے اپنے نمائندے دے رہا ہے اس کا خود داخلہ ہر شہر میں بند کیا جا رہا ہے. آپ جیسا عقل مند اور دانشور تو باہر کے ملکوں میں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو آپ درخواست کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ امن کے لیے آپ تعاون کریں، اور ہم امن کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اور اسی آدمی کا داخلہ بند کر رہے ہیں کہ کہیں یہاں آ کر امن نہ کرا دے. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں کانفرنس کے تقریر کے آغاز سے پہلے اپنی جماعت کے جرنیل مولانا محمد اعظم طارق صاحب کو آج تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج دوپہر کو قومی اسمبلی نے ناموس صحابہ کا بل منظور کر لیا. یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، اور یہ ہماری اپنی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی اس خون کی ہے جو لہد میں حق نواز کی شکل میں گرا تھا، اور یہ کامیابی اس خون کی ہے جو 1400 سال سے ہر دور میں بہتا رہا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج اسی خون کی مہمیز آپ کو سنگاؤں، اور اس خون کے قطرات سے آپ کے قلب و جاں کو معطر کروں، اور اس خون کے قطرے آپ کے دروازے پر پیش کروں، اور آپ کو بتاؤں کہ وہ سرخی کہاں کہاں پھیلی ہے، اور وہ گلزار کہاں کہاں ہوا ہے، وہ قطرات کہاں کہاں بکھرے ہیں، وہ ندیاں کہاں کہاں بہی ہیں، اس خون نے کہاں کہاں راستہ بنایا ہے. کبھی وہ خون رسول اللہ کے مسلح پہ راستہ بناتا رہا، اور کبھی وہ خون قرآن کے صفحات پہ لوٹتا رہا، اور کبھی وہ خون دشتے کرب و بلا میں بہتا رہا، اور کبھی وہ خون مصر کی جیل میں بہتا رہا، اور کبھی وہ خون ابن تیمیہ کی شکل میں جیل میں آتا رہا، اور کبھی وہ خون ابو حنیفہ کی شکل میں دنیا میں بہتا رہا، اور کبھی وہ خون احمد بن حنبل کے جسم سے کوڑوں کی شکل میں بہتا رہا، اور کبھی وہ خون ابن تیمیہ اور امام راضی، امام غزالی اور امام شاہ ولی اللہ اور امام مجدد الفسانی کی شکل میں دنیا میں بہتا رہا، اور وہی خون جب بہا تو پھر اس کی سرخی آگے بڑھی، عبد الشکور لکھنوی سے آگے چلی اور حق نواز جھنگوی تک پہنچ گئی، اور حق نواز جھنگوی کا خون راستہ بناتا رہا، اور وہ آج وہ راستہ بناتا ہوا اتنی دور نکل گیا کہ اسمبلی کے ایوان میں داخل ہو گیا، اور دنیا ساری اس خون کا راستہ روک، اس خون کا راستہ روکنے کے لیے ایران کی پوری حکومت آگے کھڑی ہو گئی، لیکن اس خون میں اتنی حرارت تھی، اس خون میں اتنی گرمی تھی، اس خون میں اتنی تب و تاب تھی، اس میں اتنی جنبش فکر تھی، اس میں اتنی حرارت تھی کہ ساری دنیا مل کر حق نواز کے خون کا راستہ نہیں روک سکے، اور اس خون کے ساتھ اب تو بہت سارے اور بھی خون مل گئے ہیں، اور بھی قطرات شامل ہو گئے، اور وہ خون بہ رہا ہے، اور اس خون کا رنگ لانا مقدر ہے. اگر ناموس صحابہ کا دل آج اسمبلی نے منظور کیا تو وہ کامیابی اس خون کی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ اس خون کی گرمی سے اور اس خون کے اخلاص سے ہم آگے بڑھ سکیں. اور مولانا اعظم طارق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ انہوں نے اسمبلی میں اپنی زوردار آواز سے اور قوت خدا داد سے ایسا سما پیدا کیا کہ پوری اسمبلی ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی. اگرچہ اسمبلی اس وجہ سے بھی اس دل کو ماننا چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب سے جو ہماری 10 دن پہلے ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے اس بل کی منظوری کا وعدہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا اعظم طارق صاحب اراکین اسمبلی کو کنوینس نہ کرتے، ان کے قلب و اذہان پر اس دل کی صحیح یعنی شناسائی نہ کراتے تو یہ دل شاید منظور نہ ہوتا. بہرحال میں اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور جمعرات کا دن ہے، ویسے بھی شاید آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہوں کیونکہ صبح جمعہ ہے، دیر تو نہیں زیادہ ہو گئی؟ کسی کا خون، توجہ فرمائیں، کسی کا خون گلیوں کے لیے بہا، کسی کا خون گرانٹوں کے لیے بہا، کسی کا خون زبان کی بالادستی کے لیے بہا، کسی کا خون قومیت کے تعصب میں بہا، کسی کا خون مطالبات کے لیے بہا، کسی کا خون تنخواہوں کے لیے بہا، کسی کا خون صدارت و اقتدار کے لیے بہا. لیکن آج میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں گا جس کا خون قرآن کی عظمت کے لیے بہا، جس کا خون رسول اللہ کی آبرو کے لیے بہا، جس کا خون محمد مصطفیٰ کے دین قیم کے لیے بہا، جس کا خون اسلام کی عظمت کے لیے بہا. اور پھر ان کا اکیلا خون نہیں بہا بلکہ اس خون سے سبق حاصل کرتے ہوئے 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ہر دور کے برگزیدہ لوگوں کا خون بہا. اور آج مجھے فخر ہے کہ اگر میرے قائد حق نواز شہید کا خون بہا تو اسی راستے میں بہا، انہی گلیوں میں بہا، انہی نظریات پر بہا، اسی عقیدے پر بہا. دنیا کے لیے نہیں، پلاٹوں کے لیے نہیں، گرانٹ کے لیے نہیں، چدراہٹ کے لیے نہیں، کرسیوں کے لیے نہیں، ایجنسیوں کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، حق نواز کا خون عائشہ کے دوپٹے کے لیے بہا. میرے بھائیوں، آج 80 سے زیادہ کارکن سپاہی صحابہ کے شہید ہو چکے. مجھے کئی آدمی کہتے ہیں دیکھو اتنے آدمی مروا دیے، ٹھیک ہے اتنے آدمی مر گئے، لیکن اگر کرسی کے لیے مرے ہوتے تو تانا دیتے، اگر سیمنٹ کی ایجنسیوں کے لیے مرے ہوتے تو تانا دیتے، اگر یہ لوگ گرانٹوں کے لیے مرے ہوتے تو تم تانا دیتے. یہ لوگ تو اس لیے مرے، یہ لوگ تو اس لیے قبروں میں اتر گئے کہ اس ملک کی دھرتی پہ ابو بکر کو کوئی گالی نہ دے، فاروق اعظم کو کوئی برا نہ کہے، عثمان و علی کو کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنائے، ہمیں اس سے فخر ہے. خون ہر دور میں بہا ہے, اہل حق کا بہا ہے. کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ 80 کارکنوں کا خون بہ گیا. خون تو 74 کی تحریک میں بھی بہا, خون تو 53 کی تحریک میں بھی بہا, خون تو 47 کے مارکے میں بھی بہا, خون تو 1936 میں بھی بہا, خون تو 1914 میں تحریک خلافت میں بھی بہا, خون تو 1857 کی جنگ آزادی میں بھی بہا, خون تو شاہ ولی اللہ کے درس عقیدت میں بھی بہا, خون تو مجدد الفسانی کی فوج میں بھی بہا, خون تو ٹیپو سلطان کی عظمت میں بھی بہا, خون تو نواب سراج الدولہ کی فوجوں کا بھی بہا, خون تو صلاح الدین ایوبی نے بھی بہایا, خون تو نور الدین زنگی نے بھی بہایا, خون تو ابن تیمیہ نے بھی جیل میں بہایا, خون تو امام غزالی کا بھی بہا, خون تو ابو حنیفہ کا بھی بہا, خون تو امام مالک کا بھی بہا, خون تو امام بخاری کا بھی بہا, خون تو امام نسائی کا بھی بہا, اور خون تو محمد مصطفیٰ کے 14 راہدار صحابہ کا بھی بہا, 256 صحابہ کا رسول اللہ کے دور میں بہا, اور 27,000 صحابہ کا خلافت راشدہ کے دور میں بہا. خون کا بہنا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بہا کس کے لیے. میرے بھائیوں, میرا شجرہ نسب کن سے ملتا ہے؟ جو رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے, نبی کی چوکی داری میں مارے گئے, پیغمبر کے دفاع میں مارے گئے. آج میری جماعت کہتی ہے ہمارا نام سپاہ صحابہ, ہمارا نام سپاہ صحابہ, ہمارا کام دفاع صحابہ, نام سپاہ صحابہ, کام دفاع صحابہ. صحابہ کا دفاع کیوں ہے؟ صحابہ کی چوکی داری کیوں ہے؟ صحابہ کی نوکری کیوں ہے؟ صحابہ کی غلامی کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نبی کے چوکی دار تھے, صحابہ کملی والے کے چوکی دار تھے, صحابہ نے پیغمبر کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے مصطفیٰ کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے کلمہ پیغمبر کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے قرآن کے صفات کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے خدائی عظمت کا دفاع کیا تھا, صحابہ کرام نے الوہیت کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے رسالت کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے کعبے کی عظمت کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے مدینہ کی حرمت کا دفاع کیا تھا, صحابہ نے اسلام کے فروغ کا دفاع کیا تھا. آج ان صحابہ پہ اگر کوئی شخص تنقید کرے تو میرا فرض ہے کہ جس طرح وہ رسول اللہ کے قدموں پہ مارے گئے, میرا فرض ہے کہ آج میں بھی ان کی چوکھٹ پہ مارا جاؤں. جس طرح وہ محمد مصطفیٰ کے نام پہ مارے گئے, میرا فرض ہے میں بھی ان کے نام پہ مارا جاؤں. جس طرح وہ پیغمبر کی آبرو کے لیے مارے گئے, اسی طرح میں بھی ان کی آبرو کے لیے مارا جاؤں. جس طرح وہ عائشہ صدیقہ کے تحفظ میں اعلان کرتے رہے, اسی طرح میں بھی آج عائشہ کے دوپٹے پہ مارا جاؤں. جس طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹ کر انہوں نے محمد مصطفیٰ کے کلمے کو بلند کیا, میرا فرض ہے کہ میں بھی جیل کی سلاخوں کو چوم کر ان کی دفاع, ان کی عظمت کو فروغ دوں. جس طرح انہوں نے تپتی ہوئی ریت پر لٹ کر دہتے ہوئے انگاروں پر لٹ کر ابلتی ہوئی دیگوں میں گر کر تختار کو چوم کر زنجیریں پہن کر بیڑیاں پہن کر بچوں کو یتیم کرا کے بیویوں کو بیوہ کرا کے انہوں نے محمد مصطفیٰ کی چوکی داری کر کے اللہ سے خوشنودی کا پروانہ حاصل کیا. آج پاکستان میں ان کو اگر کافر کہا جائے تو میں اسی طرح ان پہ جان دے دوں جس طرح انہوں نے محمد پہ جان دے دی تھی. آج میں اسی طرح ان پہ قربان ہو جاؤں جس طرح وہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ قربان ہو گئے تھے. آج میں اسی طرح ان پہ مر جاؤں جس طرح افریقہ کے جزیروں میں انہوں نے بچے یتیم کرا کے محمد کی آبرو کو فروغ دیا.
قدم بڑھاؤ بھائی, ہمارے قدم بڑھاؤ. شہادتوں کا قافلہ رکا نہیں, تھما نہیں. شہادتوں کا قافلہ, شہادتوں کا کارواں.
یہ اسلام کے شہداء کی کام کرتے ہیں. میں شہیدوں کی ساری قطاریں تمہارے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوں. پھر مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ تم مجھے تانا دیتے ہو یا مجھے خراج تحسین پیش کرتے ہو. میں چاہتا ہوں کہ 1400 سال کی
ساری تاریخ کھول دوں، میں چاہتا ہوں کہ طبری کے سارے صفحات کھول دوں، میں چاہتا ہوں کہ ابن ہشام کے سارے ذخیرے کھول دوں، میں چاہتا ہوں تاریخ الامل امم والملوک کی ساری کہانی کھول دوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے قادسیہ کے مارکے کے شہید لے آؤں، یرموک کے شہید لے آؤں، بدر کے شہید لے آؤں، احد کے پہاڑوں کے ٹکڑے لے آؤں، میں بتا دوں کہ موسا پہ کون شہید ہوا، میں بتا دوں کہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ کون مرا، میں بتا دوں کہ قسطنطنیہ کے علاقے میں کون مرا، میں بتا دوں کہ جرف کے مقام پہ کون ذبح ہوا، میں بتا دوں کہ مقام واقعہ پہ کون ٹکڑے ہوا، میں بتا دوں کہ تاتاری فوجوں کا مقابلہ کرنے والا کون تھا، میں بتا دوں کہ 1400 سال میں شہید قدم قدم پہ تھے، لاشیں قدم قدم پہ تھیں، ٹکڑے قدم قدم پہ تھے، خون بہتا رہا، خون آگے بڑھتا رہا، ٹکڑے ہوتے رہے، لیکن اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے تاجدار رسالت کے لیے جان قربان کی، آج ان کو کافر کہا جائے میں چپ کر جاؤں، ان کو مرتد لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، جب رسول اللہ پہ تنقید ہوئی تھی وہ تو چپ نہیں کرتے تھے، جب پیغمبر کو برا کہا گیا تھا انہوں نے تو تپتے ہوئے صحراؤں پر لکھ کر دی، نبی کی آبرو کو بچا لیا تھا، آج ان کو منافق لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، ان کی عورتوں کو کتیا لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، ان کی عورتوں کو زانیہ لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، ان کی بیویوں کو بدماش کہا جائے میں خاموش ہو جاؤں، جنہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے کرا کے اور اپنے جسموں کے چیتڑے کروا کے بھی محمد مصطفیٰ پہ جان لٹا دی تھی، آج جب ان کو کافر کہا جائے گا تو میں انہی کے نقشے قدم پہ چل کر ان کی چوکھٹ پہ پہرا دوں گا، ہتھکڑی پہن لوں گا، بیڑی پہن لوں گا، تخت دار کو چوم لوں گا، گولیاں آئیں گی سہ لوں گا، بچے یتیم ہوں گے تو کرا لوں گا، بیوی بیوہ ہوگی تو خوشی سے قبول کر جاؤں گا، لیکن میں اپنے جیتے جی ابو بکر کو گالی ہو، بلال حبشی کو گالی ہو، میں اپنے جیتے جی سب کچھ لٹا کر بھی یہ تنقید برداشت کروں گا تو مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید کون ہے، رسول اللہ کے دور کا آخری شہید کون ہے، پیغمبر کے دور میں کل شہید کتنے ہوئے، خلفاء کے دور میں کل شہید کتنے ہوئے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس عقدے سے کو میں کھولتا ہوں، اس حجاب کو میں اٹھاتا ہوں، اس تاریخ کے چہرے سے نقاب میں اٹھاتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ آپ کی توجہ ہو۔ ہے توجہ آپ کی؟ آپ کی پوری توجہ ہے؟ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے شہید کا نام زید ابن ابی حالہ ہے۔ کیا ہے؟ زید ابن ابی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے خاوند سے پہلا صاحبزادہ، اس کو خانہ کعبہ میں لوہے کی سلاخیں مار کر ابو جہل نے شہید کر دیا تھا۔ یہ اسلام کا پہلا شہید ہے، یہ اسلام کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا ہے زید ابن ابی حالہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے خاوند سے صاحبزادہ، اسلام کی تاریخ کا آخری شہید حضرت ربیعہ ہے، اسلام کی تاریخ کی پہلی شہید عورت حضرت سمیہ ہے، آخری شہید عورت نبی علیہ السلام کے دور کی حضرت عاطفہ ہے۔ اب آپ تفصیل سے ان شہیدوں کی قواعد سماعت فرمائیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے، کتنے صحابی شہید ہوئے؟ خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ ہے اور اسی طرح ان کی کتاب اصول کافی ہے، اس میں لکھا ہے کہ 1,44,000 پیغمبر کے صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں ایمان نہیں تھا، جس کے دل میں دین نہیں تھا، سوائے 4 آدمیوں کے۔ توجہ، ارتد الناس بعد النبی الا 4 او 3، کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کل 4 آدمی مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، حضرت مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، یہ 4 آدمی مسلمان تھے، باقی سارے مرتد تھے۔ یہ خمینی کے ممدو محمد بن یعقوب کلینی کا قول ہے جو اصول کافی میں درج کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر صرف 4 مسلمان تھے باقی سارے مرتد تھے، باقی ساروں کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو بتایا جائے کہ بدر کے میدان میں جو 14 صحابی شہید ہوئے وہ بغیر ایمان کے شہید ہو گئے، بغیر نبی کی محبت کے شہید ہو گئے، بغیر پیغمبر کے عشق کے شہید ہو گئے، کہ بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں پر 70 صحابی شہید ہوئے، اور ان میں حضرت حمزہ بھی تھے جن کو رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب دیا، اور خندق کی لڑائی میں، خندق کی کھائیوں میں 13 صحابی شہید ہوئے، غنیم کے مارکے میں 17 صحابی شہید ہوئے، اور جنگ خیبر میں 19 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، بنی لہیان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور تبوک کے مارکے میں 6 صحابی شہید ہوئے، اور متفرق طور پر 56 صحابی شہید ہوئے، رسول اللہ کے دور نبوت میں کل 256 صحابی شہید ہوئے، اور خلافت راستہ کا دور آیا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2500 صحابی شہید ہوئے، فاروق اعظم کے دور میں 14000 صحابی شہید ہوئے، عثمان غنی کے دور میں 16000 صحابی شہید ہوئے، اور اس کے بعد جنگ جمر اور صفین کا جو مارکا تھا وہ علیحدہ لڑائی تھی، اس میں 35000 صحابہ علیحدہ شہید ہوئے، جن میں بہت سارے صحابہ نہیں تھے، جو تابعین تھے وہ شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی ساری تاریخ ہے جو شہیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج 10 محرم کا محرم کا مہینہ آتا ہے، سنی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ صرف حضرت حسین شہید ہوئے اور کوئی شہید نہیں ہوا، جو کربلا کا شہید ہے جس پر پانی 3 دن بند ہوا وہ تو شہید تمہیں یاد ہے، جس پر پانی 40 دن بند ہوا وہ یاد نہیں ہے، جو دشت کرب و بلا میں شہید ہوئے وہ تو یاد ہے، جو مدینہ کی گلیوں میں ذبح ہوا وہ کوئی یاد نہیں ہے، تمہیں وہ یاد ہے جو کربلا میں شہید ہوا، تمہیں وہ نہیں یاد کہ جو مدینہ میں شہید ہوا، صرف مدینہ میں نہیں رسول اللہ کی مسجد میں شہید ہوا، صرف مسجد میں نہیں پیغمبر کے محرام میں شہید ہوا، صرف محرام میں نہیں نبی کے مصلے پہ شہید ہوا، صرف مصلے پہ نہیں بلکہ نماز فجر میں شہید ہوا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ پیغمبر کا مصلی اللہ کی عدالت میں کہے گا، اے اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں، میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں۔ محرم کا مہینہ آ گیا، فوج بھی پریشان ہو گئی، پولیس بھی پریشان ہو گئی، مولوی بھی پریشان ہو گیا، پیر بھی پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گئی؟ نواسا رسول شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، یہ یہاں پریشان ہے، 1400 سال کے بعد پریشان ہے، اور تو کوئی پریشانی نہیں کہ نواسا رسول شہید ہو گئے۔ 9 اور 10 دو دن کو چھٹی ہے۔ سکندر مرزا، ایک پاکستان کا گورنر جنرل آیا تھا، وہ شیعہ تھا، اس نے اپنی شیعت نوازی کا مظاہرہ کر کے نواسا رسول کے دن کو 2 دن چھٹی کر دی۔ 9 اور 10 کو پیغمبر کا نواسا شہید ہوا، اور کوئی سنی حکمران ایسا 44 سال میں نہیں آیا جس کو یہ پتا ہو کہ فاروق اعظم بھی شہید ہوا تھا، عثمان غنی ذبح ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی فوت ہوئے تھے، علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے تھے۔ کیا یہ اسلام میں نہیں تھے؟ کیا ان کی عظمت اسلام میں نہیں تھی؟ 9 اور 10 محرم کو چھٹی 2 دن ہو سکتی ہے؟ صدیق کا کیا قصور تھا؟ فاروق اعظم کا کیا قصور تھا؟ عثمان غنی کا کیا قصور تھا؟ اور علی المرتضیٰ کیا قصور تھا؟ یہ وہ رافضیت زدہ حکمران تھے جو 44 سال میں نام اسلام کا لیتے رہے اور رافضیت کے سارے اوصاف اور ان کے اطوار کو اپناتے رہے۔ سپاہ صحابہ پاکستان کی پہلی جماعت ہے جس نے اسمبلی کے اعلانوں سے لے کر چوکوں اور چوراہوں تک اس سنی قوم کو شعور بخشا ہے کہ او لوگوں آؤ، اسلام کے دامن میں صرف ایک شہید نہیں، اسلام کا سارا دامن شہیدوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ جو سال شروع ہوتا ہے اس سال کے دن میرے پاس ایسا شہید ہے جس نے سال کا آغاز بھی کیا اور اسی دن شہید ہو کر قربانی کا سبق بھی دیا۔ دیا یا نہیں دیا؟ بلند آواز سے دیا یا نہیں دیا؟ میرے بھائیو، تمہیں وہ شہید کیوں بھول گئے؟ وہ شہید کیوں بھول گیا جو احد کے پہاڑوں کے نیچے تڑپ رہا تھا اور اس کی لاش تڑپ رہی تھی، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کا بڑا ہی قریبی صحابی تھا، اور اس کی لاش کے اوپر جب کفن ڈالا جانے لگا تو کفن پورا نہیں آتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ مسعد بن عمیر ہے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے چہرے پہ کفن پورا نہیں آتا، کفن کا کپڑا تھوڑا ہے، اس کا سارا جسم لمبا قد ہے۔ حضور علیہ السلام رو پڑے کہ اے اللہ، جب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا دن میں 2-2 جوڑے کپڑوں کے بدلا کرتا تھا، آج کلمہ تیرے رسول کا پڑا تھا تو آج اس کے جسم پہ کفن بھی پورا نہیں آتا۔ پیغمبر نے فرمایا، اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دو، اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو، قیامت کے دن یہ گھاس بھی اللہ کی عدالت میں اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ میرے پاس شہیدوں کی قطار ہے، شہیدوں کا خون ہے، شہیدوں کی مہمیت ہے، شہیدوں کے لوتھڑے ہیں، شہیدوں کا خون ہے، یہ بھی شہید ہے جو احد کے پہاڑوں پہ ذبح کیا گیا ہے، جس کا نام حضرت حمزہ ہے، جس کو سید الشہداء کا لقب زبان نبوت نے دیا ہے، اس کی لاش کے 12 ٹکڑے احد کے پہاڑوں پر پڑے تھے، رسول اللہ لاش پر آئے، نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پیغمبر نے فرمایا اے اللہ اس سے بھی راضی ہو تو بھی راضی ہو جا، حضور نے فرمایا میری پھوپھی صفیہ سے کہو کہ بھائی کی لاش کے ٹکڑوں پر نہ آئے، کہ کوئی بہن اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر آ کر خاموش نہیں رہ سکتی، کہ ٹکڑے گوشت اس طرح کاٹا گیا تھا جس طرح کسائی بکرے کو ذبح کرتا ہے، حضرت حمزہ کی آنکھیں علیحدہ تھیں، ہاتھ علیحدہ تھے، پاؤں علیحدہ تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھیرے گئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا میرے چچا کے ٹکڑے ایک کپڑے میں بند کر کے پہاڑ میں رکھ دو، رسول اللہ پریشان ہو گئے لیکن صفیہ سے رہا نہ گیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں صبر کروں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں روتی نہیں ہوں، میں چلاتی نہیں ہوں، میں اشک نہیں بہاتی، میں ماتم نہیں کرتی، پیغمبر نے اجازت دے دی، حفیظ جلندری نے کہا کہ ہوا حمزہ کی میت پر خدر شان رسالت کا تأثر دید انیسہ مہر صاحبہ کی جلالت کا، صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی بہت تھی ان کے دل میں الفت و توفیر حمزہ کی، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دلے زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے کتو بری دے چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید جدید چہرہ حمزہ، اور پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، اور گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی نظر چہرے پہ ڈالی، فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ مسلمانوں پیغمبر کی سخی پھوپھی لاش کے ٹکڑوں پہ صبر کر کے کیا بتاتی ہے کہ ماتم کرنا رسول اللہ کے نام لیواؤں کا شیوا نہیں، صبر کرنا نبی کی سنت ہے۔ ہمارے پاس یہ شہید بھی ہے، ہمارے پاس تو وہ آدمی بھی شہید ہے، وہ بھی لاش ہمارے پاس پڑی ہے، وہ شخص بھی ہمارے پاس شہید ہے، ہم اس شہید کو بھی لے کر پھریں گے کہ جس شہید نے ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزاری تھی، غسل خانے میں گئے تھے غسل کے لیے، لوگ سارے میدان احد میں چلے گئے تھے اور وہ شادی کی وجہ سے گھر رہ گئے تھے کہ میری تو شادی آج ہوئی ہے، میں رات اپنی بیوی کے پاس شب زفاف گزارنا چاہتا ہوں، رات گزاری ہے اور صبح کو نماز فجر سے پہلے غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئے، اس پہ غسل واجب تھا لیکن پیغمبر کے ایک قاصد نے آواز لگائی او مدینہ میں رہنے والوں آؤ جنگ احد میں، جنگ شروع ہو چکی ہے، نبی کا حکم کانوں میں آیا تو اس نے تو غسل بھی نہیں کیا تھا، اس نے تو کپڑے پہن کر باہر آ گئے، تو بیوی نے پوچھا غسل کیوں نہیں کیا، اس نے کہا رسول اللہ کا حکم کانوں میں آیا تو میں نے کہا غسل کرتا ہوں تو فرمان کی وجہ آوری میں دیر ہو جاتی ہے، اس نے کہا میں میدان جنگ میں جاتا ہوں اور وہاں ذبح ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے ہو، وہ رسول اللہ کی صحابیہ تھی، اس نے کہا کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے جو کچھ لٹتا ہے لٹا دینا، اگر بچ گئے تو ملاقات ہوگی ورنہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے۔ میرے بھائیوں وہ صحابی میدان جنگ میں گئے، کئی دشمنان نے رسالت مآب کو قتل کیا، بلا کر وہ خود ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی 70 لاشیں پیغمبر نے جمع کر لی، لاشیں جمع کرنے کے بعد حضور نے دیکھا کہ حنظلہ کی لاش نہیں ہے، حنظلہ کہاں ہے، پیغمبر پریشان ہو گئے کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے، فرمایا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہو، شہیدوں کے لیے مسئلہ ہے کہ غسل کیے بغیر دفن کیا جاتا ہے لیکن حنظلہ پہ تو غسل واجب ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ حنظلہ کی لاش کو آسمانوں پہ اٹھا لاؤ، اے کملی والے وہ دیکھو آسمانوں کے 70,000 فرشتے حنظلہ کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے۔ میرے بھائیوں خمینی کہتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور جن کے انتقال پر خود کملی والا رویا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور جن کو غسل رسول اللہ نے دیا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا جن کے جنازے کملی والے نے پڑھائے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور جن کے انتقال پر کملی والا رویا، ان کے دلوں میں کیا ایمان نہیں تھا، مجھے بتاؤ کیا اس آدمی کے دل میں ایمان نہیں تھا جو رسول اللہ کے لیے ذبح کر دیا گیا، اور جنگ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو رسول اللہ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ جعفر کے ہاتھ کٹ گئے، جعفر کے پاؤں کٹ گئے، جعفر کی گردن کٹ گئی اور وہ ذبح کر دیے گئے ہیں، رسول اللہ کو جبریل امین نے بتایا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رسول اللہ روتے ہوئے حضرت جعفر کے گھر گئے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سر پہ نبوت نے ہاتھ رکھ کے کہا او میری بیٹیوں آج کے بعد تمہارا باپ جنت میں جا چکا ہے، آج کے بعد میں محمد تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں۔ مسلمانوں جن کی شہادتوں پہ رسول اللہ روئے ہوں، خمینی کہتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ان کے دل میں دین نہیں تھا، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں تھی، میرے پاس یہ شہید ہیں، میرے پاس شہیدوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، میرے پاس وہ آدمی بھی شہید ہے، وہ شخص بھی شہید ہے جو آدھی رات کے وقت مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا تھا، جس کے تن بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور جس کے شرم ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹاکی اس کے پاس تھی۔ حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام عبداللہ آپ نے رکھا ہے، میں نے چند دن پہلے آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ کے رسول آج میرے باپ نے میرے تن سے کپڑے اتار لیے، اس جرم میں کہ میں نے کلمہ تیرا پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا تو عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضور اس کو اپنے گھر لے گئے، جا کر اپنے نبوت والی دو چادریں اسے دے دی، فرمایا یہ دونوں چادریں اپنے تن پہ ڈال لو۔ عربی زبان میں جس شخص کے جسم پر دو چادریں ہوں اسے ذوالبجادین کہتے ہیں، دو چادروں والا یہ عبداللہ ذوالبجادین تھا۔ گھر میں پہنچتے ہی کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں، میری موت شہادت سے آئے۔ حضور نے دعا مانگی اے اللہ عبداللہ ذوالبجادین کو شہادت کی موت عطا فرما۔ دو دن نہیں گزرے کہ جنگ تبوک کا اعلان ہو گیا، حضور نے فرمایا عبداللہ جلدی کرو۔ عبداللہ بڑی خوشی سے جوش شہادت میں جانے لگے، تیاری کرنے لگے، جب میدان کارزار میں چلنے لگے تو پھر دعا منگوائی، عبداللہ رسول اللہ کی فوج کے ساتھ چلے، 30,000 صحابہ ساتھ ہیں۔ اس وقت مقام جرف پہ لشکر پہنچا، رات کو قیام ہوا، عبداللہ رات کو بیمار ہوئے، صبح کو عبداللہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں مرنا یہ بھی شہادت تھی۔ پیغمبر کو پتا چلا کہ عبداللہ ذوالبجادین شہید ہو گئے، راستے میں مارے گئے، اللہ کے راستے میں۔ پیغمبر نے فرمایا او صحابیو عبداللہ ذوالبجادین کا مجھے بڑا دکھ ہے، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، بڑا کاروباری آدمی تھا، میں اس کے گھر کو جانتا ہوں، بڑا پیسے والا تھا، لیکن اے اللہ تیری محبت کے اندر اس کے تو تن سے کپڑے بھی اتر گئے تھے۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں۔ صحابہ کو حکم دیا کہ عبداللہ کے غسل کا وقت آئے تو مجھے بتاؤ، دفن کا وقت آئے تو مجھے بتاؤ، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ پیغمبر کا غسل میں شریک ہوئے، پیغمبر کفن میں شریک ہوئے، اور جب دفن کا وقت آیا رسول اللہ خود قبر میں اترے، اور قبر میں اتر کر حضور نے فرمایا آدم الافی کما، اور لوگوں میرے ہاتھوں پہ اپنے بھائی کی لاش رکھو۔ جب صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پہ عبداللہ ذوالبجادین کی لاش رکھی تو تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رو کر کہا اے اللہ کاش عبداللہ کی جگہ پر یہ میری لاش ہوتی، مجھے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ شہید ہیں جنہوں نے جرت و استقامت سے شہادت کا جام نوش کیا تھا، رسول اللہ کی محبت میں جان دی تھی، پیغمبر کے عشق میں جان دی تھی۔ میرے پاس بنی لہیان قبیلے کے وہ 10 شہید بھی ہیں جن کا قیادت حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے کی تھی، جن کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ عاصم بن ثابت انصاری 10 صحابہ کو لے کر بنی لہیان قبیلے میں مخبری کے طرف سے رسول اللہ نے بھیجے، لیکن وہ پکڑے گئے، ایک پہاڑ پہ پکڑے گئے، کافروں نے گھیرا کر لیا، انہوں نے کہا ہتھیار ڈال دو۔ عاصم نے کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے نام لیوا کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ میرے بھائیوں، اسی پہاڑ پہ ان کو شہید کر دیا گیا، 7 آدمی شہید ہو گئے، باقی 3 آدمی بچ گئے، طارق ابن زید بچ گئے، حضرت خدیب ابن ابی بچ گئے، حضرت زید ابن دسنا بچ گئے۔ ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا، طارق ابن زید راستے میں ذبح ہو گئے، راستے میں قربان ہو گئے، خدیب ابن ابی بچے اور حضرت زید ابن دسنا بچے۔ جس وقت یہ واپس پہنچے، گرفتار کر کے بنی لہیان کے سردار نے ان کو زنجیریں پہنائیں تو عقبہ بن عامر نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو بدر میں قتل کیا تھا، یہ میرے سپرد کر دو۔ ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر عقبہ کے سپرد کر دیا گیا، وہ ان کو مکہ مکرمہ لے گیا۔ عقبہ نے حضرت زید ابن دسنا کو مکہ کے چوک پہ پھانسی دے دی۔ جب وہ تخت دار پہ چڑھنے لگے تو عقبہ نے کہا کہ اے زید، میں تمہیں پھانسی دے رہا ہوں، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور اسی جگہ پر تیرے رسول کو کھڑا کیا جائے، تو وہ کہنے لگا کہ سب کچھ ہو تو سکتا ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ جو کچھ زبان حال سے اس نے کہا تھا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت۔ جانے صحابہ، جانے صحابہ، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، شہدائے شام، شہدائے شام، شہید نمود صحابہ، نواز جنگی۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ میں علماء کہتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ کے دور میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوئے، جن کے حسن کو دیکھ کر عرب کے لوگ ٹھہر جاتے تھے، گلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ان کے حسن کو دیکھتے تھے۔ ان میں ایک دہیہ قلبی تھے جن کی شکل پہ آسمانوں سے جبریل اترتے تھے، اور ایک خدیب بن ابی تھے جن کا تذکرہ ابھی میں کرنے والا ہوں، اور ایک حضرت حذافہ سہمی تھے۔ خدیب بن ابی کے بارے میں مشہور تھا کہ خدیب بن ابی سے بڑا ادیب اور شاعر عرب کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا حضور کے دور میں۔ میرے بھائیوں، خدیب بن ابی بڑا ادیب تھا، لیکن بہادر کتنا تھا، حسین کتنا تھا، جمال کتنا تھا کہ اس کے حسن کو جو دیکھتا تھا وقت حیرت میں رہ جاتا تھا، مبہوت ہو جاتا تھا، ششتر و پریشان ہو جاتا تھا۔ لیکن آج وہ بھی عقبہ بن عامر کے پاس قید تھا، آج وہ بھی پھانسی کے منتظر تھا۔ زید بن دثنہ کو تو پھانسی دے دی، لیکن خدیب بن ابی کو پھانسی معمولی تو آرام سے نہیں دی جا سکتی تھی، وہ عرب کا بہت بڑا رئیس تھا۔ اس کے لیے تیاری ہوئی، اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو خدیب بن ابی کو پھانسی دے دی جائے گی۔ خدیب نے کہا کہ مجھے پھانسی دینے سے پہلے ایک دن پہلے بتانا پھانسی ہوگی، اور اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں جتنے دن تمہارے پاس رہوں، جب میں پانی مانگوں تو ٹھنڈا پانی پلانا۔ اس کے سکون کا عالم کیا تھا کہ جب میں پانی مانگوں تو ٹھنڈا پانی دینا، جب گوشت میرے لیے بناؤ تو حلال کا گوشت ہو، اور تیسرے نمبر پر کہ پھانسی سے ایک دن پہلے مجھے بتایا جائے۔ جب ایک دن پہلے بتایا گیا تو اس نے کہا اس طرح لاؤ، اس طرح لایا گیا حجامت بنانے کے لیے۔ کہنے لگا میں صاف ستھرا ہو کر رسول اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں صاف ستھرا ہو کر اللہ کی عدالت میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، توجہ کرو، عشق و محبت کا حال دیکھو، اس شہید کی عظمت کو دیکھو کہ یہ کیسے شہید ہوتا ہے، اس کا ایمان کو دیکھو، اس کے دل کی حرارت کو دیکھو، اس کے دل میں رسول اللہ کا عشق کو دیکھو کہ اس کو پھانسی دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پورے عرب کے ہر گاؤں میں اعلان ہو گیا کہ دنیا عرب کا سب سے بڑا شاعر خدیب بن ابی کل کو اس کو تنعیم کے درخت کے نیچے پھانسی دی جائے گی۔ عورتیں اور مردوں کی قطاریں لگ گئیں، اور لوگ کافروں کی شکل میں مکہ آئے کہ پھانسی کے تختے پہ خدیب کو چڑھتا ہوا دیکھیں گے، اور جو عورتیں آتی اس کے حسن کو دیکھ کر چیخنے لگ جاتی اور عقبہ سے کہتی کہ اس کے بدلے میں ہمیں قتل کر دو، اس کے بدلے میں ہمیں ذبح کر ڈالو، اتنے حسین جوان کو، اتنے پڑھے لکھے آدمی کو قتل کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، کہ یہ کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، یہ کہہ دے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ جب خدیب کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے، اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، مجھے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کائنات میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زندہ بھی رسول اللہ کے لیے ہوں، میں تو مرنا بھی پیغمبر کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر تنعیم کے درخت کے نیچے لایا گیا، اور جس وقت ان کے گلے میں پھندا ڈالا جانے لگا تو کہا گیا آخری وصیت کرو۔ اس نے کہا دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی، جلدی میں نماز ختم کر دی۔ فرمایا زندگی میں اتنی جلدی نماز کبھی ختم نہیں کی تاکہ دشمن یہ نہ کہے کہ موت کے ڈر سے محمد کا عاشق نماز کو لمبا کر چکا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ، میں تیرے نبی کے نام سے جان دے رہا ہوں، میرے اس قتل کی اطلاع مدینہ میں اپنے رسول کو پہنچا دینا۔ اور یہ کہہ کر وہ قصیدہ پڑھا جس کے 100 سے زیادہ اشعار عربی کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ فلست ابالی ہین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مترعی، اے اللہ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ تیرے محمد کے نام پہ جان دے رہا ہوں، تیرے نام پہ جان لٹانا چاہتا ہوں، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے الٹا لٹکایا جائے یا سیدھا لٹکایا جائے، کیونکہ بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی ٹانگوں کو الٹا کر دیا جائے یا سیدھا کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد خدیب بن ابی کو تخت دار پہ چڑھا دیا گیا۔ بخاری شریف میں پوری روایت ہے کہ خدیب بن ابی تو پھانسی کے تخت پر چڑھ گئے، لیکن پوری دنیا اس کے عشق کو دیکھ کر کانپنے لگی، اس کی محبت کو دیکھ کر تڑپنے لگی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ عرب میں ایسا بہادر ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ جو محمد مصطفیٰ کے لیے جان دے گیا۔ اور مسلمانوں اور کراچی کے غیور مسلمانوں، تم کہتے ہو ہمارے حقوق کی جنگ ہے، ہماری زبان کی جنگ ہے، ہماری گرانٹوں کی جنگ ہے، ہماری ملازمتوں کی جنگ ہے، ہمارے سکیلوں کی جنگ ہے، ہماری تنخواہوں کی جنگ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ خدیب بن ابی پھانسی کے تختے پہ جس محمد کے لیے چڑھا تھا اس کی جنگ کس چیز کی تھی؟ وہ تو پلاٹوں کی جنگ نہیں تھی، وہ تو اس کے رسالت کی جنگ تھی، اس کے پیغمبر کی جنگ تھی، محمد مصطفیٰ کی محبت کی جنگ تھی۔ جو پیغمبر کی محبت کے لیے تختہ دار پہ چڑھ گیا، آج سپاہ صحابہ اسی عشق میں، اسی محبت میں، اسی پیار میں جان لٹانا چاہتی ہے، سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہے۔
Yeah.
میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، یہ بات یاد رہے گی. بلند آواز سے تھک تو نہیں گئے ہو؟ آگے چلوں، شہیدوں کا ایک اور باب کھولوں؟ کھولنا چاہیے یا نہیں؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ اے توجہ میری طرف. میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی شہید ہے؟ بہت کے میدان میں ایک شخص ایسا بھی شہید ہوا جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، بلکہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. اس کا نام عمر بن جموح تھا. جب وہ شہید ہو گیا، حضور نے فرمایا یہ معذور آدمی ہے، اس کی لاش کو اونٹ کے کچاوے پہ ڈالو اور مدینہ لے جاؤ. جب اونٹ کے کچاوے پہ لاش پہ ڈالا گیا تو اونٹ اٹھتا نہیں تھا. حضور نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے والد نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا بھی مانگی تھی؟ تو بیٹے نے کہا، میرے ابا نے کہا تھا، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ لوٹا. تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی دعا عرش پہ جا چکی ہے، قبول ہو چکی ہے، اس لیے اس کو احد کے پہاڑوں پہ دفن کر دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ شخص سعد بن ربیع ہے. حضور نے حضرت نعمان سے کہا کہ نعمان، جاؤ سعد بن ربیع جہاں بھی ملے تم اس کو رسول اللہ کا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ رسول اللہ تمہیں بلاتے ہیں. نعمان کہتے ہیں کہ میں نے زندوں میں دیکھا تو مجھے سعد نہ ملا، میں نے لاشوں میں دیکھا تو سعد کی لاش نہ ملی، تو میں نے زخمیوں میں دیکھا تو سعد بن ربیع زخمیوں کے نیچے تڑپ رہا تھا. میں قریب ہوا، میں نے کہا سعد، تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے. جب میں نے نبی کا سلام کہا تو اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں. اس نے کہا، فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے آخری وقت میں رسول اللہ کا سلام ملا. اس نے کہا کہ رسول اللہ تمہیں بلاتے ہیں. وہ تڑپ کر اٹھنا چاہتا تھا، پھر گر پڑتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گر پڑتا تھا. جب وہ چل نہ سکا تو اس نے کہا کہ نعمان، میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور میرے پیغمبر سے کہنا کہ اس کا آخری وقت تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. اور اس کے بعد اس نے دامن پکڑ کے کہا کہ اے نعمان، میری قوم کے انصاریوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہنا کہ اے انصاریوں، تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی آخری نصیحت یہ تھی کہ رسول اللہ پہ آنچ نہ آنے پائے. اس کی آخری نصیحت یہ تھی کہ نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. پیغمبر کے دامن دائیں شہید ہو جانا، بائیں شہید ہو جانا، آگے شہید ہو جانا، پیچھے شہید ہو جانا، یہ کہنے کے بعد نعمان کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ دنیا سے چلا گیا. میں اس کے عشق اور محبت کو دیکھ کر ساری رات سے روتا رہا. میں نے سارا واقعہ رسول اللہ کو بیان کیا، پیغمبر سے اقتصام میں عرض کیا. حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، میں ساتھ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. یہ دعا تو ہو گئی. نعمان کہتے کچھ دنوں کے بعد میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر اپنے مکان کے باہر چبوترے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے. میں نے کہا، ابوبکر، یہ آپ کی بچی ہے؟ فرمایا، میری بچی نہیں. فرمایا، آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بچی ہے؟ ابوبکر نے فرمایا، نہیں، میری پوتی بھی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ آپ اس کو چومتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے رو کر کہا، نعمان، تجھے نہیں پتا، یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے. میں اس لیے اس کو بار بار چومتا ہوں کہ اس کا آخری وقت آیا، اسے رسول اللہ کا خیال تو آیا، اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. مسلمانوں، مجھے تم بتاؤ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی عزت کے لیے اپنی بچیوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی، آج شیعہ یہ کہے کہ وہ تو سارے کافر تھے، وہ تو سارے مرتد تھے، تو بتا کہ وہ اپنی جان کے ٹکڑے محمد کی آبرو کے لیے قربان کر گئے، آج ان کو کافر کہا جائے؟ میں احتجاج بھی نہ کروں، آج ان کو مرتد لکھا جائے، میں ان پہ احتجاج بھی نہ کروں، آج ان کو بے ایمان کہا جائے، میں خاموش ہو جاؤں؟ یاد رکھو، تخت دار پر چڑھ کر بھی صحابہ کی چوکھٹ پر پیرا تھی. میرے بھائیوں، 144,000 پیغمبر کے صحابہ کی مظلومیت رنگ لائے گی اور پاکستان کی دھرتی پہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا. چڑھایا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہ وقت آئے گا، چشم فلک دیکھے گی، چشم فلک، اور خمینی قبر سے نکل کر آ جائے، صحابہ کا دشمن اس ملک میں مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے؟ بلند آواز سے، تم نے کتنے پاپڑ لے لے، ٹھہرو، تم نے کتنے پاپڑ لے لے، سپاہ صحابہ کو کرش کرنے کے لیے کتنے پاپڑ ملے؟ کون سا الزام ہے جو ہم پر نہیں لگایا؟ کون سا پروپگنڈا جو ہمارے خلاف نہیں کیا؟ کبھی فرقہ پرور کہا، کبھی فتنے والا کہا؟ مجھے بتاؤ، فرقہ پرور جس کو کہا گیا اسی کو حکومت نے اپنی کمیٹی کا ممبر بنا لیا؟ بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ بولو تو صحیح. جب یہ ہم تمہارا ساتھ دے تو محب وطن، جب حکومت کا ساتھ نہ دے تو فرقہ پرور. بہت اچھا. اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ کر کے اترتے دیکھا، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق. ہماری تو جائز بات کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے جی صحابہ کو گالی نہ دو، کہتے تم یہ بھی بات نہ کرو. یہ تمہارے باپ کا ملک ہے؟ تمہارے باپ کا ملک ہے کہ تم ہمیں روکو؟ کون روکے گا؟ میری بات ایک یاد رکھیں، میں کراچی کے عظیم اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ اب زیادہ دیر تک صحابہ کرام کی گالیوں کو برداشت نہیں کرے گی. صحابہ کی گالیوں والی کتابوں کو سپاہ صحابہ برداشت، ناموس صحابہ بل منظور ہو چکا ہے. اب ہم اگلی بات دیکھیں گے کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں. اگر عمل نہ ہوا تو ہم خود عمل کریں گے. اگر حکومت نے عمل نہ کیا تو ہم خود کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ جو شخص تمام صحابہ کو کافر کہتا ہے یا ابو بکر عمر عثمان علی کو کافر کہتا ہے، اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا جائے، کیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر یہ بل تو ہو گیا منظور، اگر منظور ہونے کے بعد اس پر عمل نہ ہوا، کتابیں چھپتی رہی، شیعہ بدماشی کرتا رہا، ایران کا لٹریچر اس ملک میں تقسیم ہوتا رہا، تو پھر ان کو سزائے موت ہم دیں گے. ہم دینے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور بولا تیار ہو؟ تیار ہو؟ یہ نہیں ہوگا. ٹھہرو، اگر نواز شریف کی حکومت نے ناموس صحابہ کا بل منظور کیا ہے تو ہم اس حکومت کی تائید کرتے ہیں منظوری کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہماری تو شرط یہ تھی. لیکن اگر اس حکومت نے بل منظور ہونے کے بعد اس کے قانون پر عمل نہ کیا تو پھر پاکستان میں جو شخص شیعہ، جو شیعہ ابو بکر عمر کو کافر لکھے گا، اس کو تخت دار پہ چڑھانا حق نواز کے فرزندوں کا فرض. فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ تو بلند آواز سے کہتے ہیں جی سب لوگ بیٹھے، تشریف رکھے بھی بیٹھے. عمل کرو گے یا نہیں کرو گے بلند آواز سے؟ اگر حکمرانوں نے قانون بنانے کے بعد اس پر عمل نہ
کیا تو سپاہ صحابہ عمل کر کے دکھائے گی.
اور حکمرانوں کو اور شیعہ کو پتا ہے کہ عمل کرنے کی قوت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہو؟
میرے بھائیوں, ہماری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی. ہمارے ہاں تو شہادت بات ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ شہادت سے ہماری منزل قریب آتی ہے. یہ یاد رکھو. آج مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آج کا جلسہ بڑا خطرناک ہے, آج وہاں بم پھٹنے کا خطرہ ہے. آج وہاں بم اس لیے کہ شیعہ انتقام لیں گے کوٹری کا. میں نے اخبار میں بھی کہا, یہاں بھی کہنا چاہتا کہ کوٹری کے بم کے دھماکے سے سپاہ صحابہ کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی سنی لڑکا یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا سپاہ صحابہ کے تعلق ہے جو حکومت نے پکڑا ہے, تو جن افسروں نے پکڑ کر اسے منوایا ہے کہ میں سپاہ صحابہ کا ہوں, ان افسروں کو ہمارے سپرد کرو. اگر وہ نہ مانے کہ بم ہم نے مارا ہے تو ہمارا نام بدل دیں. اور جو افسر کہتے ہیں جی یہ لڑکے مان گئے کہ ہم سپاہ صحابہ تھے, ان افسروں کو میرے سپرد کرو میرے, اگر وہ سارے مرکز واقعی نہ مان گئے تو میرا نام بدل دیں. مانیں گے یا نہیں مانیں گے بولو؟ مانیں گے. یہ کمال صرف پولیس والوں کا نہیں, سپاہی صحابہ والوں کا بھی ہے کہ یہ ہر ایک کو جو چاہے منا دیں. بھئی اگر وہ سپاہی صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو کوئی ریکارڈ رکنیت کا یا عہدے کا یا فارم کا پیش کرو, ورنہ ہم سمجھیں گے کہ پولیس کا کرشمہ ہے ہمارے دشمنوں کا کرشمہ. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے خیرو سپاہی صحابہ نے بم مارنا تھا تو کوٹری میں جا کر مارنا تھا, یہاں کراچی میں تھوڑے جلوس تھے, ہم نے بم وہاں جا کر مارنا تھا کوٹری میں. اور بم مارتے تو کسی ایسے بدماش کے گھر مارتے جس نے ابو بکر و عمر کو کافر لکھا. ان بے گناہ یا عام لوگوں کو کے جلوس پر بم مارنا سپاہ صحابہ کا نہ کوئی پروگرام ہے, نہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. ہم پہلے بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں, آج بھی میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جیڑا کتا مر گیا ساڈے کھاتے وچ, تساں مارے. جو کتا مر گیا ساڈے کھاتے وچ, اے نہ مارے, اے نہ مارے. حکمرانوں, جب ہم ماریں گے تو اس کا اقرار بھی کریں گے. یہ یاد رکھو, یہ ملک ہمارا ہے, اس کی سڑکوں پہ ہم لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتے. ہم امن کے قائل ہیں. اگر پاکستان میں سپاہ صحابہ دہشت گردی کی قائل ہوتی تو آدم تارک کو اسمبلی میں ہم کبھی نہ بھیجتے. ہم بازو قوت سے بدلا لیتے اور کوئی مصنف کتاب صحابہ کے خلاف لکھنے والا اس ملک میں زندہ نہ بچتا. ٹھیک ہے؟ بہاول پور میں دو مر گئے, مولوی عبداللہ خان کو جیل میں ڈال. وہ بیچارہ وہاں سے 45 میل دور ایک جگہ عید کی نماز پڑھا رہا, اس کو قتل میں ملوث کر دیا. بعد میں خصوصی عدالت نے اسے بری کر دیا ایک مہینے کے بعد. بری کرنے کے بعد محرم سے 4 دن پہلے پھر نظر بند کر دیا کہ اس سے پھر خطرہ. بالکل ٹھیک ہے. اس سے میں نے پرسوں ڈپٹی کمشنر بہاول پور سے کہا کہ مولوی عبداللہ کو چھوڑو, ورنہ ہم سمجھیں گے کہ جس طرح شیعہ ہمارا دشمن ہے تم بھی ہمارے دشمن. اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی کسی دہشت گردی کسی بم کے دھماکے سے سپاہی صحابہ کا کوئی تعلق نہیں. اور حیدرآباد میں جن 12 نوجوانوں کو بلا جواز تم نے پکڑا ہے ان کو فلفور رہا کیا جائے. جو 2-3 لڑکے تم کہتے ہو کہ انہوں نے اقرار کر لیا یا تم نے ان سے اقرار کروا لیا, چلو ان کے علاوہ جو باقی پکڑے گئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟
شہید جدون کا 80 سال کا بوڑھا مالک اس کو کس جرم میں تم نے پکڑا؟ تم چاہتے ہو کہ ہم اسی طرح کا ایک جلسہ حیدرآباد میں بھی کریں؟ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں رکو گے تو ایسا ہی جلسہ وہاں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس جلسے کا اثر پھر پورے سندھ پر ہوگا، ہونا چاہیے۔ آج میری بات ہوم سیکرٹری اور چیف سیکرٹری نوٹ کریں، اگر ان 12 بے گناہ آدمیوں کو تم نے رہا نہ کیا تو پھر میں اور مولانا اعظم طارق اور علی شیر حیدری حیدرآباد کے چوک میں تاریخی جلسہ کریں گے، اور اس جلسے کو بھی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے، ٹھیک ہے۔ سپاہ صحابہ شہیدوں کی وارث ہے، کس کی وارث ہے؟ سپاہ صحابہ شہادت پہ یقین رکھتی ہے، سپاہ صحابہ شہادتوں کی داستان ہے، شہادتوں کی عظمت کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ ایک وہ بھی شہید ہم نے دیکھا تاریخ کے چہرے پر جس کا چہرہ چمک رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق زار صحابی، پیغمبر کا ایک ایسا عاشق زار صحابی جو تیسرا حسین عربوں میں تھا، جس کا نام حذافہ سہمی تھا فتح رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر روم سے جنگ کا آغاز ہوا اور 600 صحابہ گرفتار ہوئے، ان صحابہ کو رسیوں سے باندھ کر قیصر روم کے دروازے پر لایا گیا تو ان قیدیوں میں ایک حذافہ سہمی بھی تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ وقت فریفتہ ہو گیا، اس نے تمام قیدیوں کو چھوڑا اور حذافہ سہمی کو بلایا اور بلا کر کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا سہمی قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں رسول اللہ کا نام لیوا ہوں، میں پیغمبر کا عاشق زار ہوں۔ اس نے کہا تیرے جیسا حسین لڑکا 35-40 سال کا نوجوان محمد مصطفیٰ کا نام لیوا، کیا تو رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی رہا کرتا ہوں، ابھی بادشاہت میں تجھے حصہ دیتا ہوں، اپنی لڑکی سے شادی کر دیتا ہوں۔ حذافہ سہمی نے کہا کہ میں تو جیتا بھی رسول اللہ کے لیے ہوں، میں تو مرنا بھی پیغمبر کے لیے چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھے بڑی تکلیف ہوگی، تو بڑی اذیتوں میں مبتلا ہوگا۔ حذافہ سہمی نے ہنس کر کہا کہ اذیتیں ہوں یا تکلیفیں ہوں، اگر محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوں گی تو وہ کوئی اذیت نہیں ہوگی، وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ حذافہ سہمی کو 8 دن کے لیے ایک مکان میں بند کر دیا گیا، عیش و آرام تھا، دوشیزائیں تھیں اور بہت زیادہ سہولیات تھیں، لیکن 8 دنوں کے بعد اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ساری رات قرآن پڑھتا تھا، سارا دن نماز پڑھتا تھا اور پیغمبر کے عشق میں روتا رہتا تھا۔ میرے بھائیوں 8 دن جب گزر گئے تو اس کے بعد حذافہ سہمی کو دربار قیصر میں لایا گیا تو قیصر روم نے کہا تیرا اب کیا خیال ہے؟ تو حذافہ نے کہا میں تو اپنے عہد پر پکا ہوں، میں تو اپنے ایمان پر پکا ہوں، میرے دل میں رسول اللہ کی محبت کا سورج روشن ہے، چراغ روشن ہے، سورج روشن ہے، اس کی علامہ افروزی سے میرے قلب و دماغ میں اتنا سکون ہے کہ ایسا سکون تو کہیں سے میسر نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو بدل جائے گا، ابھی بدلے گا دیکھو۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ حذافہ سہمی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے حذافہ سہمی کے ہاتھوں کو لمبا کر دیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں میخ ڈال دیے گئے۔ ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی تاریخ میں جو 22 جلدوں میں صحابہ کی ہسٹری ہے اس پر یہ حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑو، یہ حذافہ سہمی تو بعد میں صحابی بنا تھا، یہ تو فتح مکہ کے بعد اس نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، یہ کتنا پختہ صحابی تھا کہ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے گئے، اس کے پاؤں میں میخ گاڑ دیے گئے، اس کے جسم سے لہو بہتا تھا لیکن اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کی آواز آتی تھی۔ 8 دن تک ایک دیوار کے ساتھ پیغمبر کے صحابی کو لٹکایا گیا، جسم سے خون بہتا رہا، اذیتوں میں مبتلا رہا، تکلیف آتی رہی، لیکن جب اس نے پھر بھی نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا تو بادشاہ نے کہا اس کو اتار دو، اتار کر آگ کا چکا جلایا اور اس کے اوپر ایک کڑاہا رکھ دیا جس سے تیل ڈال دیا، جب تیل پکنے لگا حذافہ سے کہا آخری مہلت ہے، اس نے کہا میں کلمہ عبد رسول کا پڑھتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھا، اس کو پولیس والوں نے، اس کے سپاہیوں نے اٹھا کر جلتی ہوئی دہتے ہوئے اس تیل پہ ڈال دیا، تیل ابلتا رہا، حذافہ اندر پکتا رہا، چار گھنٹے گزر گئے، چار گھنٹوں کے بعد بادشاہ نے کہا اس کی ہڈیاں پگھل گئی ہوں گی، ہڈیوں کو نکالو، لیکن جب تیل سے حذافہ کو نکالا گیا اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں یہ صحابی ہے، یہ میرا آئیڈیل ہے، یہ میرے پیغمبر کے نام لیوا ہے، یہ میرے نبی کے عاشق ہیں، آج ان صحابہ کو جو زبان پھونکے گی میں اسے کھینچ لوں گا، جو قلم لکھے گا میں اسے توڑ دوں گا، اس ایک ایک صحابی کے لیے میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، جان دے کر بھی اس کی چوکھٹ پہ سب کچھ لٹا کر بھی اس کی آبرو کا پہرا دے گا، دنیا کی کوئی طاقت سپاہی صحابہ کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو حق و صداقت کی آواز سے روک نہیں سکے۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ۔
آج تمہیں کوئی اور شہید یاد نہیں رہتا؟ یکم محرم کو آئندہ سال بھی اس سال کی طرح سپاہی صحابہ پورے ملک میں جلوس فاروق اعظم کا نکالے، فاروق اعظم پر مطالبات کا جلوس بلند آباد۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ جلوس کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ جلوس ہم عبادت سمجھ کر نہیں نکالتے، یہ جلوس مطالبات کا جلوس ہے۔ کس کا جلوس ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے شکاگو کے مزدوروں پر چھٹی کرتے ہو، فاروق اعظم پر چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ کرکٹ اور ہاکی پہ چھٹی کرتے ہو، میلا منڈی معاشیوں پہ چھٹی کرتے ہو، ہارس ریس پہ چھٹی کرتے ہو، بتاؤ فاروق اعظم کے دے پر چھٹی کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس اسلام کا پہلا سال، اسلام کی پہلی تاریخ، اسلام کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، چھٹی تمہیں کرنی پڑے گی، نہیں کرو گے سپاہی صحابہ پہلے اس سال کی طرح جلوس نکالے گی۔ اور میں کراچی کے کمشنر سے، ڈی آئی جی سے، حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کئی سال ہو گئے ہر محرم کی یکم کو تم ہمیں پریشان کرتے ہو، ہمارے جائز اور پورن جلوس کو روکتے ہو، اس مرتبہ بھی تم نے ہمارے کارکنوں کو پکڑا، جلوس کو روکا، جبکہ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر شہر سے جلوس نکلا، ہر علاقے سے جلوس نکلا۔ اگر تم کہتے ہو جلوس نہ نکالا جائے، اس کی ایک شرط ہے کہ اس دن کراچی میں چھٹی کر کا جلوس نہیں نکالنے دیں گے۔ مسلمانوں سنیو، پکے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، کلمہ پڑھو۔ میں دیکھوں گا کہ آئندہ سال اگر خدا نے ہماری زندگی رکھی، اگر آئندہ سال ہم اس دھرتی پر موجود ہوئے، میں دیکھوں گا کراچی کی انتظامیہ میری جماعت کو فاروق اعظم کے ڈے پر جلوس کیسے نہیں نکالنے دیتی، اور گھوڑا شیعہ کا، سڑکیں سنیوں کی، ماتم شیعہ کا، سڑکیں سنیوں کی، زنجیریں شیعہ کی، سڑکیں سنیوں کی، دروازہ میرا ہو، پیچھے شیعہ، دروازہ میرا ہو، ماتم کرے شیعہ، اور میں فاروق اعظم پہ جلوس نہ نکال سکوں، بتا یہ سڑک تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جاؤ، سپاہی صحابہ کے دیالو رضاکاروں، اگر آئندہ سال کراچی کی انتظامیہ میں شیعہ نوابی کی تو پھر یا ہم نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ۔ لاہور میں جلوس نکلتا ہے وہاں تو کوئی زمین نیچے والی اوپر نہیں آئی, کراچی پنڈی میں جلوس نکلا, پشاور میں جلوس نکلا, ہر شہر میں جلوس نکلا, وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوا. کیا یہ کراچی تمہارے رشتہ داروں کے جہیز میں آیا ہے؟ یہ تمہارے باپ کی جگیر ہے؟ یہ تمہارا شہر ہے؟ یہ شیعہ کا شہر ہے؟ یاد رکھو میں بتاؤں گا آئندہ یکم محرم کو کہ یہ شہر تمہارا ہے یا ہمارا. بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آباد سے چھٹی کرو گے, چھٹی کرو گے, چھٹی کرو گے تو امن رکھیں گے, چھٹی نہیں کرو گے کوئی امن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تم کہو گے یہ بہت بڑی بات کہہ دی, ہاں یہ فاروق اعظم کی عزت کا سوال ہے. پورے ملک میں جلوس فاروق اعظم کے نام پر نکلے مطالبات کا, اور کراچی کی انتظامیہ ہمارے کارکنوں پر تشدد کرے, گرفتاریاں کرے. پچھلے سال 400 آدمی پکڑ لیا, اس دفعہ 13-14 آدمی پھر پکڑ لیے, لاٹھی چارج کیا, لاٹھیاں ماری. یہ تمہارے باپ کا شہر ہے؟ جہاں بدماشی ہو جلوس نکلے, بدماشی کے لیے جلوس نکلے, تنخواہوں کے لیے جلوس نکلے, کلرک جلوس نکالے, تمہارے کانوں میں چوں تک نہیں لیں گی. میں ابو بکر اور عمر کی عزت کے مطالبات کا جلوس نکالوں, تمہاری پر تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے, تمہیں پیچس رہ جاتے ہیں. یاد رکھو آئندہ سال کمشنر اگر تم رہے میں دیکھوں گا تو اجازت کیسے نہیں دیتا.
قوت ہے قوت, صدیق کی عظمت, فاروق کی عزت.
نہیں, قوت ہی قوت صرف اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے, اور اللہ کی توفیق سے ہمیں قوت ملی. قوت کس کی ہے؟ قوت کس کی ہے؟ قوت ہی قوت صرف اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اور اللہ کی توفیق سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ سال یکم محرم کو کراچی کے ہر گلی کوچے سے جلوس نکلیں گے, انشاءاللہ نکلیں گے. اگر تم اجازت دو گے تو جلوس ایک ہوگا, ٹھیک ہے؟ اگر اجازت دے دو گے تو جلوس, نہیں اجازت دو گے تو 100 ہوں گے 100. میری جماعت کا ایک بچہ بھی جس گھر میں ہوگا جھنڈا اس کے ہاتھ میں بھی ہوگا یکم محرم کو, ٹھیک ہے؟ ہوگا جھنڈا. ابھی سے تیاری کرو, ابھی سے کرو گے تیاری. جلوس کی اجازت نہیں ہے, یہ تمہارے باپ کا شہر ہے, تمہیں جہیز میں ملا ہوا ہے یہ شہر. سنیوں پہ زیادتی کرتے ہو, سنیوں پہ تشدد کرتے ہو. ہم زیادہ دیر تک یہ بدماشی کسی حاکم کی برداشت نہیں کر سکتے. وقت گزر گیا, بڑا بہت وقت گزر گیا, جب تم ناگن چرنگی میں بھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے. وہ وقت گزر گیا, وہ وقت اور وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ گزر گیا. وقت گزرا ہے تو دل پاس ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ اور مسجد صدیق اکبر کے ممبر اور محراب سے اٹھ کر اسمبلی کے عوام تک آدم تارک گیا یا نہیں گیا؟ وقت گزرا کہ نہیں گزرا؟ اور پانی بہت سارا نیچے سے گزر گیا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ رفسنجانی جانی ایران کا حکمران بادشاہ یہاں آیا تھا تو اس نے اسمبلی میں خطاب کرنا تھا. ہم نے ایک یادداشت تیار کی, اسے پیش کریں کہ ہمارا شیعہ حکایت تھا. لیکن وہ مولانا اعظم طارق صاحب کو اسمبلی میں جانے سے پہلے ہی مہمان خصوصی بنا لیا گیا, وہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا. اس کے بعد ایک پاکستان کے سیاستدان کے ذریعے ہمیں ایرانی حکومت کا پیغام ملا کہ صحیح بتاؤ کہ تمہارا ہم سے اختلاف کیا ہے. میں کیا ہوا پیار تھے قوم میں تو خمیر نہیں ہوگا, کوئی پوچھ لینا ساڑھے کوئی پوچھنا آئے ہو. اس ملون نے جڑی کتاباں لکھیا وہ کتاباں تو تمہیں یاد نہیں, ہم سے پوچھتے ہو کیا اختلاف ہے. اس کی کتاب کشف اسرار, یہ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے تو بچوں لیاقت آباد لالو کھیت کے سنیو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خمینی کی. توجہ فرمائے, خمینی کی لکھی ہوئی کتاب کشف اسرار, اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو دیکھ رہے ہیں, یہ خمینی ملون کا فوٹو ہے. دیکھ رہے ہو, اس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے. ہم نے توجہ, ایرانی حکومت نے ہمیں پیغام بھیجا کہ اختلاف کس بات پر ہے. ہم نے یہ کتاب خمینی کے اس چہیتے رفسنجانی کو بھیجی کہ یہ کتاب ہے. اس کتاب 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر نعوذ باللہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. بلند آواز سے بلند آواز سے یہ سمجھ بھائی بات سنیں ٹھہرے ٹھہرے. یہ کتاب میرے ہاتھوں میں کراچی کے دانشوروں لالو کھیت کے غیور سنیوں سندھیوں مہاجروں پنجابیوں پٹھانوں بلوچوں آؤ ہمارا درد سنو ہماری پکار سنو. ہماری لڑائی کرسی کی نہیں ہے, ہماری لڑائی صحابہ کی عزت کی ہے. یہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. یہ وہ کتاب ہے توجہ جو کتاب میں نے وزیر اعظم پاکستان کو مولانا اعظم طارق صاحب اور سپاہ صحابہ کے وفد کی موجودگی میں 10-15-20 دن پہلے وزیر اعظم کو پیش کی اور وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے ان کتابوں کا پہلے علم نہیں تھا. حالانکہ پہلے بھی ہم نے یہ کتابیں دکھائی تھیں لیکن اسمبلی کا دھکا جو لگا ہے اس پر یہ کتابیں سمجھ میں آ گئی. آئی یا نہیں آئی؟ حالانکہ پہلے بھی ہم نے دکھائی اور اب دھکا کافی سارا لگ گیا. اب کوئی اور دھکا نہ لگ جائے کہ یہ بیل بھی چلا جائے. اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں 107 صفحہ اسی کتاب کشف اسرار کا فارسی کی کتاب ایران سے چھپی ہے پاکستان میں ڈونیٹ ہو رہی ہے مفت تقسیم کی جا رہی ہے. اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. بلند آواز ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں شیعہ سے. یہ کتاب مسلمانوں جس شخص کو تم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہو اسے شریف کہتے ہو. جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی دی اس کو خمینی کہتا ہے کہ وہ بدکماش تھا. پیغمبر نے ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی, پھر دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی, تو رسول اللہ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری سب فوت ہوتی جاتی, سب کا نکاح عثمان میں تیرے ساتھ کرتا جاتا. آج 1400 سال کے بعد خمینی اس پیغمبر کے دور دماغ کو کہتا ہے میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. یہ میرے ہاتھ میں ٹھہرے لاہور سے ایک کتاب چھپی ہے تو سہنسیہ غلام سیاہ نجفی نے لکھی. یہ کتاب بھی ہم نے وزیر اعظم کو دکھائی. جب یہ کتاب دکھائی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ ایسی کتاب کوئی مسلمان نہیں لکھ سکتا. میں نے کہا ان بدماشوں کو مسلمان کہتا کون ہے. یہ دیکھو کتاب کا نام ہے توفہ حنفیہ بجواب توفہ جعفریہ. ایک بریلوی عالم ہے مولانا محمد علی بلال گنج لاہور کے بہت بڑے عالم, انہوں نے شیعہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے توفہ جعفریہ. 5-6 جلدوں میں اس کتاب کا جواب دینے کے لیے یہ کتاب غلام حسین رشی نے لکھی. اس کتاب کے 250 صفحے پر یہ ملعون اتنی غلیظ عبارت پیش کرتا ہے کہ وہ عبارت یہاں سٹیج پر اس کے لفظ نہیں پڑے جا سکتے. اتنی غلیظ عبارت ہے, میں اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلام حسین نجفی ملعون جو لاہور میں مدرسہ جامعہ المنتظر کا صدر مدرس ہے اور ابھی بھی زندہ ہے, اس کا کتب خانہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے پریس بھی ہے, اس نے یہ کتاب لکھی. کوٹری میں ہم نے بم مارنا تھا, بم کس بدماش کے دروازے پر مارتے اگر بموں کی سیاست ہم کرتے ہیں. کس نے اس 250 صفحے کی میری اس کتاب پر لکھا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے, شرمگاہ پر. مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ہم شیعہ کو مسلمان کہیں؟ حکومت ٹھہرو, حکومت ہمارا ساتھ نہ دے, ریڈیو ہمارا ساتھ نہ دے, ٹیلی ویژن ہمارا ساتھ نہ دے. بتاؤ چوکوں چوراہوں میں ہم احتجاج بھی نہ کریں, نہ کریں احتجاج تو بتاؤ رسول اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور جس شخص کو پیغمبر نے اپنے روزے میں سلایا, جو 1400 سال سے کملی والے کے ساتھ ابو بکر سویا ہوا ہے, عمر سویا ہوا ہے, آج اس کے بارے میں یہ تحریر لکھی جائے, نعوذ باللہ, پیغمبر کے رشتہ داروں کے بارے میں, نبی کے ساتھ سونے والوں کے بارے میں یہ غلیظ تحریر اس ملک میں چھپے, مصنف زندہ ہو, کتب خانہ موجود ہو, پریس موجود ہو, اس کے بعد میں کیا کروں؟ تم بتاؤ, حکومت میری بات نہ مانے, بتاؤ کیا میں چوکوں میں شیعہ کو کافر نہ کہوں, میں بازاروں میں شیعہ کے کفر کا اعلان نہ کروں, میں اس پر احتجاج نہ کروں؟ مسلمانوں تمہیں کوئی شخص کنجر کہے, حکمرانوں تمہیں کوئی شخص کنجر کہے, بدماش کہے, تم اشتعال میں آ جاتے ہو. یہ ابو بکر کو کوئی شخص یہ لفظ کہے کہ اس کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے, عمر کا نام شرمگاہ پر پھر بیوی کے پاس جائے, تم فیصلہ کرو میں کیا کروں, میں کس کے دروازے پہ جاؤں, میں کہاں جا کر چیخوں, میں کس کو پکاروں, میں کس کے سامنے والے لا کروں, میں کس سے لڑائی کروں؟ بتاؤ, میری ذات کی لڑائی ہوتی, میرے پلاٹوں کی لڑائی ہوتی, میری ذات کی کوئی جنگ ہوتی, تم میرا راستہ روکتے, مجھے لاٹھیاں مارتے, مجھے گرفتار کرتے, مجھ پر تشدد کرتے, لیکن لڑائی صدیق اکبر کی عزت کی ہے, صدیق تمہارا بھی ہے ہمارا بھی. یہ ایک تازہ کتاب چھپی ہے, توجہ کریں, تازہ کتاب لاہور سے چھپی ہے, اسی ملعون غلام حسین ندوی نے لکھی. اس کتاب کا ٹائٹل دیکھو, کتاب کا نام ہے نسخ خلافت بلا فصل. نسخ خلافت, کیا نام ہے نسخ خلافت کتاب کا نام؟ اس کتاب کے 226 صفحے پر یہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا. اور لالو کھیت کراچی کے سنیو, اور کراچی کے سنیو, لالو کھیت کے مہاجروں اور سنیو, اپنی ذات کے حقوق کی بات کرنے والوں اور پیغمبر کے خلیفے کی عزت کے خلاف یہ تحریر چھپی ہے. آج تمہارے دروازے پر ہم آئے ہیں, آؤ سارے حقوق چھوڑو, ساری لڑائیاں چھوڑو, سارے جھگڑے چھوڑو, کرسی کی جنگیں چھوڑو, آؤ صدیق کی پگڑی اچھالی گئی ہے ہمارا باپ کو. ہمارا ساتھ دو گے, دو گے ساتھ, کراچی کے سنیو, سپاہی صحابہ کی لڑائی کرسیوں کی لڑائی نہیں. آپ نے دیکھا کہ بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 47 ممبر شیعہ تھے, کتنے؟ 47 ممبر. اور ٹھہرو ٹھہرو, بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 47 ممبر شیعہ تھے, لیکن سپاہ صحابہ میں 1990 میں پورے ملک میں ایسی تحریک چلائی اللہ کی توفیق سے, اب صرف 11 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ. کتنے؟ کتنے؟ اور ابھی الیکشن ہونے والا ہے, توجہ, شاید عام انتخابات جلدی ہوں اور اس ملک میں نئے انتخابات کی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. اس لیے آئندہ الیکشن ہوگا, پورے ملک میں سپاہ صحافہ ایک شیعہ کو بھی نیشنل اسمبلی میں جانے نہیں دے گی انشاءاللہ. ہمارا ساتھ دو گے, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہو, کوئی شیعہ اسمبلیوں میں جا سکے گا؟ جتنا مرضی فن خواہ ہو سپاہ صحابہ سنیوں کو ووٹ شیعہ کو نہیں دینے دے گی. ووٹ سنیوں کا اور اسمبلی میں شیعہ جائے یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارا ساتھ دو گے بلند آباد سے, ساتھ دو گے سپاہ صحابہ کا, ساتھ دو گے الیکشن ہو یا الیکشن نہ ہو, سپاہ صحابہ نے پورے ملک میں ہر شعبہ زندگی میں سپاہ صحابہ کے قیام کے لیے انقلابی حکمت عملی طے کر لی. اس کے لیے تاکہ سپاہ صحابہ وکلا فورم کا قیام عمل میں آ چکا ہے, پاکستان سنی امپلائیز کا قیام عمل میں آ چکا ہے, تنظیم مسلم اساتذہ پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام سرکاری ملازمین سنی امپلائیز میں شامل ہوں, ہوگے شامل, اور اساتذہ لیکچرار سکولوں کے اساتذہ تمام سے درخواست کروں گا کہ وہ تنظیم مسلم اساتذہ قائم کریں اس میں شامل ہوں, اور وکلا فورم میں تمام وکلا شامل ہوں. وہ وقت بہت جلد قریب ہے کہ پاکستان میں سنی انقلاب آ کر رہے گا, اور دنیا کی کوئی طاقت سنی انقلاب کا راستہ انشاءاللہ روک نہیں سکے گی, روکے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہ صحابہ شہیدوں کی وارث جماعت, میں نے آپ کے سامنے شہیدوں کی ہسٹری رکھی ہے, 1400 سال کے تمام شہیدوں کا تذکرہ کیا ہے. اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, میرے عظیم کارکنوں, جس طرح صحابہ کرام کی 144,000 کی جماعت نے رسول اللہ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کیا, اسی طرح سپاہ صحابہ صحابہ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے. دین کے لیے امام ابو حنیفہ نے, احمد بن حنبل نے, امام مالک نے, امام نسائی نے اور امام غزالی نے, مجدد الفسانی نے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا عبد الشکور لکھنوی نے, شیخ محمود الحسن نے, مولانا حق نواز جھنوی نے, اسار القاسمی نے اور مولانا مختار سیال نے, عبد الصمد آزاد نے اور سپاہ صحابہ کے 80 شہداء نے ہمیں سبق دیا ہے کہ غیرت مند بن کر رہو, جرت سے جینا سیکھو, جرت سے مرنا سیکھو. پاکستان میں جو شخص صحابہ کو بھونکے گا, صحابہ کے خلاف تحریر لکھے گا, قلم سے لکھے گا, زبان سے بھونکے گا, سپاہ صحابہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے کرنا چاہیے. جو سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ. اپنے اپنے حلقوں میں یونٹ بناؤ گے, یونٹ بناؤ گے, سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچاؤ گے, ہر مخالفت کے باوجود یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے, دونوں ہاتھ کھڑا کرو, دونوں دونوں یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے, پیغام جھنگوی کا پہنچاؤ گے. واخر تعبان
بھائی, ایک اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا و صحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إله العالمين, آج کے اس جلسہ میں ہمارا آنا, ہمارا سننا اور سنانا قبول منظور فرما. إله العالمين, ہم نے اپنا موقف بیان کیا, اس میں یا اللہ اگر کچھ ساتھیوں کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آئی, اپنے کرم سے ہمارا موقف اور مشن انہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ در صحاب رسول کی غلامی کی تادم آخر ہمیں توفیق نصیب فرما, اور صحابہ کی چوکھٹ پر موت شہادت کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین, جن ساتھیوں نے خاص طور پر کراچی ڈویژن کے عہدیداران اور باقی نوجوانوں نے جس طرح جذبہ کے ساتھ شوق کے ساتھ نامتائد حالات کے باوجود آج کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ایک کر کے یا اللہ کمر توڑ محنت کی ہے، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کے عزم استقلال میں یا اللہ مزید اضافہ فرما، اور یا اللہ انہیں اخلاص کی دولت سے زیادہ مستفید فرما. الہ العالمین انہیں اپنی ہمت اور جرت کے ساتھ اپنی پوری توانائیاں اسلام کی طرف بلندی اور صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان تمام مخصوص حالات کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان، جو بوڑھے، جو بچے یہاں آئے اور جنہوں نے اپنے مال دولت پیسہ خرچ کیا، گاڑیاں لائے، کوشش کی، یا اللہ سب کی صحیح کو قبول فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے زندہ رکھ، تو ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھ، موت آئے خاتمہ ایمان پر بصورت شہادت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. اب کسی کو نعرے کی اجازت نہیں ہے، رضاکار اپنا کام سر انجام دے.
بھائی رضاکار تمام ساتھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے، جب تک کام مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ گھروں کو نہیں جانا.